اللہ تعالیٰ سے جو جدائی کا غم ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی اور درد محبت کی حاصل اور درد محبت کا کمال ہے۔ عرض کیا تھا کہ قبض بادری وہ کیفیت ہے جو سالک پر طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں کی علامات اس طرح ہوتی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، اور عبادت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے سالک پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سالک کسی شیخ سے وابستہ ہے تو اس کے لیے تو یہ کیفیت اللہ تعالی کی محبت اور ترقی اور فائدے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر سالک اللہ کی محبت کا راستہ طے کرنے والا اگر اس کا کوئی شیخ اور مربی نہیں ہے، یا شیخ مربی ہے وہ اپنے شیخ اور مربی سے رابطہ اور مشورہ نہیں کرتا، اور اس کی مجالس اور صحبتوں میں آنا جانا نہیں رکھتا، تو یہ باطنی قبض جو ہے پھر اس کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس نقصان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اعمال سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا اور خوشی کے اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اور اس پر ایک مایوسی کی کیفیت داری ہوتی ہے، اور یہ مایوسی کی کیفیت ترقی کا دوسرے کے دینی ترقی کا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور سالک جو ہے وہ نیک اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہے، مقصد شیطان کا یہی ہے کہ وہ سالک کو مایوس کر کے اللہ تعالی کی محبت سے دور کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ دادا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شریعت و سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دین پر اور اللہ والوں سے پھر دوری کا ذریعہ بنتا ہے یہ مزید، جس سے وہ جو اللہ تعالی کی محبت کے اعمال ہے وہ اعمال کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور واقعی یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اور عموماً جو قبض باطنی دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ ہمارے گناہ اس کا ذریعہ بنتا ہے قبض باطنی، کہ جس کی وجہ سے وہ جو لذت اور وہ جو کیفیت اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادت کی وہ لذت عبادت کے اندر گویا پھیکا پن آ جاتا ہے، اس کی ایک وجہ تو ہمارے گناہ۔ لہذا اس قبض باطنی کی یہ جو کیفیت ہے قبض کی، کہ جو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا علاج سیدھا سیدھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ۔ حضرت میرے مرشد دعوت برکاتہم نے اس کو نقل بھی فرمایا اس بات کو، اور حضرت جب زبانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت میں یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت الا انت اس کو پڑھ، یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت 111 مرتبہ اس کو اگر پڑھے تو انشاءاللہ روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق پیدا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو گناہوں کی نوسط کی جیسے وہ جو باطنی قبض ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دے گا۔ تو ایک جو قبض ہوتا ہے باطنی طور پر وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو باطنی قبض ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور وہ من جانب اللہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی لذت کو لے لیتے ہیں۔ اب جس سالک کو، اب ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے اور ایئر کنڈیشن اس کا خراب ہو جائے یا ایئر کنڈیشن کی نعمت اس کے پاس نہ رہے تو کیسا تڑپے گا اور کیسا بے چین ہوگا؟ اگر ایئر کنڈیشن خراب ہو جائے تو وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ جلدی سے ایئر کنڈیشن ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے جستجو اور محنت اور لگن اور کوشش کرے گا۔ اگر بجلی چلی جائے بس فون بھاگو, اس سے کرو اس سے کرو اس سے, تو گویا کہ وہ جستجو اور محنت اور کوشش اور لگن میں لگ جاتا ہے کہ جلدی سے میری بجلی باہر ہو جائے. تو یہی کیفیت جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اور اس میں جو وہ سالک کی اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سالک جب ایک ہی روٹین کے اعمال کرتا رہتا ہے تو اس اعمال کو کرنے کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی یکسانیت آ جاتی ہے طبیعت میں. جیسے انسان کا مزاج ہے ایک طرح کی روٹین ہو نا تو انسان کی طبیعت ذرا ڈھیلی پڑ جاتی ہے, سست پڑ جاتی ہے. تو اس ڈھیلی اور سست طبیعت کو تیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے, گویا کہ اس کے عشق کے چولہے کو گرم کرنا مقصود ہوتا ہے. اب وہ سالک جو کہ عبادات میں ایک طرح سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک تو اپنے اوپر نظر بھی چلی جاتی ہے کہ یار میں عبادت کر رہا ہوں میں بھی ذرا کچھ ہوں, لہٰذا ایک تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے اندر یکسانیت آتی ہے. تو اس یکسانیت کی وجہ سے جو عبادت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے اس میں ذرا کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ قبض باطنی ہوتا ہے وہ لذت چھن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ساری سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو میری محنت میں کمی ہے اور میری نوسط گناہوں کی نوسط یا کسی چیز کی وجہ سے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ تڑپنا, آہوزاری, اللہ سے دعائیں مانگنا, مناجات, رونا, جتن, کوشش, جستجو, تو یہ اسے اس کا اللہ تعالیٰ سے قرب کا اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبض ہوتا ہے اس میں اس کی باطنی طور پر روحانی طور پر حفاظت ہوتی ہے. اور وہ حفاظت یہ ہوتی ہے کہ سالک جب عبادات کرتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ایک نشہ آتا ہے کہ دیکھو میں کیسا عابد ہوں, میں کیسا عبادت گزار ہوں, اور میں کتنا اللہ والا ہوں, اور میں کتنا نیک ہوں, میں تو اس سے بھی اچھا ہوں, میں تو اس سے بھی اچھا ہوں, میں تو یہ, تو گویا کہ اس کی نظر اپنے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا جب یہ قبضے باطنی تاری ہوتا ہے تو اس قبضے باطنی کی وجہ سے اس کا جو تکبر کا وہ جو پہاڑ تیار ہو رہا ہوگا وہ ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تب وہ کہتا ہے یار دیکھو میں کیا ہوں یار, ایسا میں تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتا تھا, میری عبادت کا کیا حال ہے, یہ کوئی میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کوئی میں تلاوت کر رہا ہوں, ارے یار میں مجھ جیسا دنیا میں کوئی ریاکار ہی نہیں. اس کی وجہ سے اس کا جو دل ٹوٹتا ہے یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نقصان بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مقبولین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی لذت کو چھین لیتے ہیں. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سالک جو ہے جتن میں, کوشش میں, جستجو میں لگ جاتا ہے کہ نہیں مجھے کام دیکھو یار میری یہ لذت چھن گئی, وہ میری محنت چھن گئی, اور وہ میری لذت اور روحانیت اور جس کیفیت سے میں سرشار تھا وہ کیفیت نہیں رہی. زیادہ جتن, کوشش, رونا, اللہ سے دعائیں مانگنا, جستجو کرنا اور اپنے معمولات کے کو کی ادائیگی کی ترتیب کو درست کرنا, ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے جو دل میں ایک نشہ سا آتا ہے کہ یار میں بہت نیک آدمی ہوں, میں بہت اللہ والا ہوں, وہ نشہ بھی ٹوٹتا ہے اور اس سے اس کے قلب کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے. یار کیا یار دھوکے بازی ہم کرتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے کرم سے اپنی عبادت کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لہذا اس سے قبض باطنی سے سالک کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کیفیت کے ساتھ قبض باطنی ہو اور اس کیفیت میں انسان شیخ سے رابطہ اور تعلق رکھے تو یہ قبض باطنی در حقیقت اس کی ترقی کا ذریعہ ہے. بظاہر تو سالک یہ سمجھ رہا نا کہ میری تنزلی ہو گئی ہے, جی وہ لذت اور کیفیت ہی چھن گئی ہے. ہاں اگر میرے پیارے دوستو اس قبض باطنی کی وجہ سے گناہوں کی طرف انسان بڑھے یا اس کے نیک اعمال میں کمی ہو جائے تو بے شک پھر یہ تنزلی کہلائے گی. جب تک نیک اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے نا تو اس وقت یہ تنزلی نہیں کہلائے گی, لیکن اگر نیک اعمال میں کمی ہے یا گناہوں کی طرف رغبت اس کی زیادہ بڑھ کر گناہوں کی طرف ہی جا رہا ہے تو پھر یہ قبض باطنی بے شک انتہائی مضر اور خطرناک. اور اس کا یہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رونا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور صحبت شیخ, تاکہ اس کی کیفیت کی اعتدال کسی گمراہی کی طرف, مایوسی کی طرف بس نہ چلے. اس لیے صحبت شیخ اس میں نہایت ضروری اور نہایت اہم. گویا کہ خالق پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. جب انسان پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو تسلی دینے والا چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے؟ دادا بس یہی اس جو غم کا پہاڑ اس پر ٹوٹا ہوا ہے, اس کی لذت, اس کی کیفیت, سب کچھ اس کا, گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سارا مال, میرا متاع, سب میرا ڈوب گیا. اس وقت اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ سہارا میرے پیارے دوستوں شیخ اور اللہ والوں سے بڑھ کر کوئی دے نہیں سکتا. اور اسی لیے یہ قبض باطنی یہ مفید درجے میں ہوتا ہے کہ اس سے سالک کو رونے کی روتا ہے, وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, مناجات کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے, سجدگاہ کو اپنے آنسو سے تر کرتا ہے کہ اللہ میری شامت عمل کی وجہ سے آج مجھ پر یہ حالت آ رہی ہے کہ آپ کی عبادت, آپ کی لذت اور آپ کا قرب اور میں آپ کی عنایت مہربانی سے میں ہوں. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ وسلم آیا جب وہ گھڑی کو مسئلہ ہوتا تھا, میں نے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اعظم گڑھ پورب کے اندر ایک مجذوب تو اس پر یہ قبضے باطنی کیفیت تاری. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی عبادت کی جو لذت تھی وہ لذت چھ گئی. اب وہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ وسلم, اب وہ تڑپتا ادھر ادھر جا رہا ہے, اللہ سے رو رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے حضرت نے فرمایا کہ عجیب انداز سے اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کیفیت کی فریاد اور آہ و فغا کی, اور وہ فریاد اور آہ و فغا حضرت نے فرمایا پوری زبان میں اس نے کہ دلیا بنا بتوا اور اداس مورے سجنے, اے میرے سجن جس طرح سے چاول بھات یعنی چاول جو ہے بغیر دال کے اداس ہوتے ہیں, اسی طرح عبادت تو ہے لیکن اس میں جو آپ کی قرب اور لذت کی جو ہوائیں چلتی تھی اس کے بغیر ہماری عبادت ایسی ہے جیسے چاول بغیر دال کے. سبحان حضرت نے فرمایا اس مرسوم میں اللہ تعالیٰ سے اس اداس سے جو ہے اپنی اس کیفیت کی آہ و فغا اور فریاد کی کہ دلیا بنا بتوا اداس مورے سجنی, اے میرے سجن, اے میرے محبوب, آپ کی عنایت و مہربانی اور قرب اور لذت اور کیفیت عبادت کے بغیر عبادت ایسی ہے کہ جیسے دال کے بغیر چاول اور بھات, دلیا بنا بتوا اداس مورے سجنی. یہ حضرت والا اس کو بڑے مزے سے سناتے ہیں, دیکھو مصروف کی دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کیفیت کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ عبادت تو ہے, ذکر تو ہے, معمولات تو ہے, لیکن آپ کی عنایت و مہربانی نہیں ہے. اللہ اس عنایت و مہربانی کے بغیر جو ہے وہ میری کیفیت ایسی ہے کہ دلیا بنا بتوا اداس مورے سجنی. زیادہ محبت میں یہ کیفیت آتی ہے نا کہ کبھی کبھی محبوب آنکھیں پھیر لیتا ہے, اچھا آنکھیں بھی پھیر لیتا ہے دیکھتا بھی رہتا ہے. حضرت العالم رشید مسعود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ کیا عجیب ان اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے اور شیخ کا انداز تربیت کیا ہوتا ہے. حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عبداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ امام قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت گنگوئی کے, حضرت تھانوی کے, حضرت حافظ ضامن شہید اور حضرت حاجی صاحب دونوں پیر بھائی تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون کی طرف گئے تھے وہاں پر ایک عالم تھے, ان سے کسی بات پر مناظرہ کرنے گئے تھے, بہنے فارغ ہوئے تھے, جوانی تھی, جوش تھا, تو ان سے کسی بات پر مناظرے کے لیے گئے. تو رستے میں پہلے حاجی صاحب ملے, حاجی صاحب کیا حاضری تھی تو بیٹھے, حاجی صاحب نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا, حضرت میں فلاں جگہ جا رہا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے, وہ تو ہمارے بڑے ہیں بھائی, اور وہ عالم بھی حضرت کے پیر بھائی بھی تھے. تو حاجی صاحب کی اس بات پر حضرت گنگوئی نے وہ اپنے ارادے کو منسوخ کیا اور حاجی صاحب کی صحبت میں رہ پڑا. 45 دن حاجی صاحب کی صحبت میں گزارا, اور 45 دن کے بعد حاجی صاحب ان کو رخصت کرنے کے لیے تھار بھون کے کوئی دروازے پر ساتھ گیا, فرمائے کہ ہم نے جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ دے دیا. حضرت گنگوئی ہنس کر فرماتے ہیں, حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ 15 برس بعد معلوم ہوا کیا ملا. کسی پوچھا حضرت کیا چیز تھی, جو حاجی صاحب نے فرمایا ہم نے جو کچھ آپ کو دینا تھا, فرمایا وہی بات جس کی وجہ سے اور فرمایا کہ مولوی رشید احمد اگر آپ سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس کو انکار نہ کریں. گویا کہ اجازت ہے بیعت کی 15-45 دن میں عنایت فرمایا. تو حاجی صاحب حضرت کے گویا سناتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے ساتھ ایک دن کھانا کھا رہا تھا تو حضرت حافظ زامن شہید دال تھی وہ حضرت کے گوئی کے قریب تھی اور گوشت کا سالن تھا وہ حاجی صاحب کے قریب حضرت کے گوئی سے ذرا دور تھا. تو حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کھا بھائی آج تو بڑے مزے ہیں مرید جو ہے وہ پیر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں پھر وہ حضرت حافظ صاحب بھی شریک دسترخوان ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب نے سے حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ سالن کو ذرا مولوی رشید احمد کی قریب کر دیجیے اس کو لے کے آسان ہی. یہ سننا تھا کہ حاجی صاحب نے فرمایا ارے حافظ صاحب پیر کا یہ احسان کم ہے کہ مرید کو اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا اور میں یہ تو اس قابل تھے کہ چوڑوں کی طرح ان کے ہاتھ پر روٹی رکھ کر سالن اس پر ڈال دیتے اور دروازے پر بٹھا دیتے کہ جاؤ ادھر کھاؤ بیٹھ کر. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ خود سناتے ہیں واقعہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب حاجی صاحب فرما رہے تھے تو کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ کی کیا گزر رہی ہے جناب. یہ تو امتحان ہوتا ہے نا کہ شیخ گائے گائے امتحان دیتا رہتا ہے اور ضروری ہے اس کے لیے جو پڑھایا اس کا کیا انتظام کیا لکھا. دادا فرمانے کے حضرت کنکیوں سے میری طرف دیکھ بھی رہتے ہیں اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے دل کو دیکھا تو واقعی یہ شیخ کا احسان تھا کہ مجھ کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ذرہ برابر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور میرے دل میں یہی ہوا کہ شیخ کا احسان یہی مجھ پر عصمت شیخ کی غالب تھی کہ ان کا احسان ہے کہ مجھ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر حضرت گنگوئی روتے ہوئے فرمانے لگے کہ بس یہی امتحان تھا جو حضرت حاجی صاحب نے دیا ہمارا اور کوئی امتحان ہی نہیں دیا اور کچھ فرق کیا ہی نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کچھ بن ہی نہ سکے اتنی بڑی. تو شیخ گویا کہ یہ جو کیفیت ایک باطنی کیفیت تاری کی جا رہی ہے نا قبض کی اس کو مٹایا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے شیخ ایسے مٹاتا اپنی شخصیت اور اپنے تعلق کے اس سے شیخ دباتا ہے اور مرید اس میں رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ایسے ہے نہیں ویسے ہے نہیں ایسے ویسے نہ کرے تعویل نہ کرے بلکہ اپنے کو جھکا دے. در حقیقت شیخ اس کو اس وقت مٹانا چاہتا ہے کوئی موقع لگا کر کوئی غلطی کے اوپر کسی چیز کے اوپر اس کو دبانا اور مٹانا چاہتا ہے اور اس کے قلب کو غیر اللہ کی میل سے اس کے قلب سے غیر اللہ کی میل کو دور کرنا چاہتا ہے اور سالک اس وقت بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ ہے اصل میں یہ ہے اصل میں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سالک کسی بات سے پھر محروم ہو جاتا ہے. اگر وہ مٹا دے اور شیخ کی اس داروگیر اس پکڑ کے سامنے اپنے کو مٹا دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا قلب اجلا ہو جائے گا میل کچیل دور ہو جائے گی اور تعلق مالا کا آفتاب اس کے دل میں طلوع ہو جائے گا. یہ قبض باطنی ہے اور جو نقصان بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے میرے دوست. نقصان تو عرض کر دیا کہ مایوسی کیفیت تاریخ تھی وجہ ہمارے گناہ بنتے ہیں اور وجہ تعلق شیخ نہ ہونا یہ تعلق شیخ میں کمی ہونا یہ تعلق شیخ کے باوجود اپنی حالات اور کیفیات کو ظاہر نہ کرنا یہ ذریعہ بنتا ہے اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے جتن کوشش جو اور کتنی میں بھی کروں گا اور پڑھوں گا وہ ہے کہ وہ ریچارج ہوتا ہے کہ نہیں جلدی جلدی کرنا ہے وہ جو لذت چھوٹ گئی اس کو جلدی حاصل کرنا ہے اس کی وجہ سے وہ سالک اس کی اور ترقی. واخر اللہ.